السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک اور شو کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کر کے آڈیو اسٹریم کے ذریعے ہماری براہ راست نشریات سنیے. اس وقت آپ کے لیے نیوز شو کے لیے میں آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. ہم حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
نے ایران پر عائد پابندیاں اٹھا لیں. یہ پابندیاں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اقرارداد کے تحت لگائی گئی تھیں. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارت اور نیپال کے وزراء اعظم کے مابین مذاکرات. دہشت گردوں کے ذریعے کھلی سرحد کے ناجائز استعمال کی اجازت نہ دینے کے عزم کا اعلان. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں. امریکہ اور روس نے شام میں فائر بندی کے لیے ثالثی کلانے کے بارے میں مذاکرات کا آغاز کیا ہے کیونکہ لڑائی روکنے کے لیے پروگرام کے مطابق جمعے کی ڈیڈ لائن پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. اور امریکہ کے جنگی طیاروں نے لیبیا کے مغربی علاقے میں شدت پسند تنظیم داعش کے ایک مبینہ ٹھکانے پر بمباری کی ہے جس میں مقامی حکام کے مطابق کم از کم 41 افراد ہلاک ہو گئے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. پاکستان نے ایران پر عائد اقوام متحدہ کی پابندیاں اٹھنے کے بعد تیل اور قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال اس ملک کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے اور اس سلسلے میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزارت خزانہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت ایران پر عائد پابندیاں ختم کر دی ہیں اور تہران کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، توانائی اور بینکاری سمیت تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کام کرا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت ایران پر عائد پابندیاں اٹھا لی ہیں. ایران سے پابندیاں اٹھانے کے بارے میں لائے عمل کو حتمی شکل پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی سربراہی میں ہونے والے ایک بین الوزارتی اجلاس میں دی گئی. وزارت خزانہ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ ضمن میں وزارت خارجہ کی طرف سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد بین الوزارتی اجلاس میں پاکستان اور ایران کے درمیان اقتصادی روابط کی بحالی کے علاوہ تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، بینکنگ اور توانائی کے شعبے میں تعاون کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا. جوہری توانائی سے متعلق عالمی تنظیم انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی تہران کے جوہری پروگرام سے متعلق رپورٹ کے بعد امریکہ اور یورپی یونین نے ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. واضح رہے کہ طویل مذاکرات کے بعد ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان گزشتہ سال ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کے تحت تہران نے اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے اقدامات کیے تھے. عالمی طاقتوں کا موقف تھا کہ ایران جوہری پروگرام کو ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن تہران کا کہنا تھا کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے. امریکہ، یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی طرف سے سخت تعزیرات عائد ہونے کے بعد کئی عالمی بینکوں نے ایران میں اپنی سرگرمیاں ختم کر دی تھیں، جس کے باعث پاکستان کے ایران سے بینکاری تعلقات منقطع ہو گئے تھے اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت شدید متاثر ہوئی تھی. عالمی تعزیرات کے خاتمے کے بعد پاکستانی عہدیدار کہہ چکے ہیں کہ وہ ایران سے بینکاری کے تعلقات کو ترجیحی بنیادوں پر بحال کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم و قدرتی وسائل شاہد خاقان عباسی نے وائس آف امریکہ سے ایک حالیہ گفتگو میں اس امید کا اظہار کیا تھا کہ پابندیاں ہٹنے کے بعد ایران سے گیس کی درآمد کے منصوبے کو جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا.
ہماری ایک کانٹریکچوئل کمٹمنٹ ہے ایران کے ساتھ، ہم نے ایک کمرشل کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے جس کی بڑی سیریس پینلٹی کلازز ہیں. اب تک تو سینکشنز تھے، ہم اس کانٹریکٹ پر پرفارم نہیں کر سکے کیونکہ نہ ہم فائنینسنگ ریز کر سکتے تھے سینکشنز کی وجہ سے، نہ ہم اکوپمنٹ لے سکتے تھے، نہ ہی کوئی کانٹریکٹر پائپ لائن بنانے کو تیار تھا. تو اب ہم پر کمٹمنٹ ہے کہ ہم وہ پائپ لائن مکمل کریں اور ایران سے کانٹریکٹ کے مطابق گیس حاصل کریں. تو اب ہمیں امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہوگا اور ہم اس گیس سے مستفید ہو سکیں گے. یہ پوری انرجی مکس کا ایک حصہ ہے، ایل این جی بھی ہے، ایران گیس بھی ہے، ترکمنستان بھی ہے.
توقع کی جا رہی ہے کہ ایران پر سے پابندیاں اٹھائے جانے کے بعد نہ صرف سرکاری سطح پر پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت و سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ نجی شعبے میں بھی اس بارے میں پیش رفت ہوگی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستانی طالبان کے ایک گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جمعے کو دیر گئے جنوبی وزیرستان کے علاقے میں ایک زیر تعمیر اسکول کو بارودی مواد سے اڑا دیا اور وہاں کام کرنے والے مزدوروں کو اغوا کر لیا جنہیں بعد کو چھوڑ دیا گیا. اس واقعے میں کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا. مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں.
پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں مشتبہ شدت پسندوں نے حال ہی میں تعمیر کیے گئے ایک اسکول کو دھماکہ خیز مواد سے نقصان پہنچایا ہے. بتایا جاتا ہے کہ خیسور نامی گاؤں میں یہ اسکول پاکستانی فوج کی طرف سے تعمیر کیا گیا تھا, جسے شدت پسندوں نے بارودی مواد میں دھماکہ کر کے نقصان پہنچایا. تاہم اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. طالبان کے ایک مقامی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ دھماکے کے بعد اسکول کی تعمیر میں مصروف 18 افراد کو وہ اپنے ساتھ لے کر گئے, جنہیں کچھ دیر بعد چھوڑ دیا گیا. دری اسنا پاکستان کے ایک اور قبائلی علاقے مومن ایجنسی میں سیکورٹی فورسز کی کاروائیوں کے دوران کم از کم 5 مشتبہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں. سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق پنڈیالی تحصیل کے علاقہ کڑپا میں ایک چوکی پر حملے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے فورسز نے ان حملہ آوروں کو ہلاک کیا تھا اور ان کے قبضے سے اسلحہ بھی برامد کیا. 2 روز قبل ہی اس علاقے میں شدت پسندوں نے ایک چوکی پر حملہ کر کے مقامی قبائلی پولیس خاصدار فورس کے 7 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا تھا, جبکہ اسی روز مومن ایجنسی کے کور علاقے میں 2 دیگر خاصداروں کو بھی فائرنگ کر کے موت کی گاٹ اتار دیا گیا تھا. ان واقعات کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان سے منسلک جماعت الاحرار نے قبول کی تھی. ان واقعات کے بعد علاقے میں سیکورٹی فورسز نے مشتبہ شدت پسندوں کی تلاش کے لیے کاروائیاں شروع کی تھی, لیکن تاحال کسی قسم کی گرفتاری کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے. مومن ایجنسی میں سے قبل بھی شدت پسند مہلک حملوں اور تخریبی کاروائیوں میں ملوث رہے ہیں, جن کے خلاف سیکورٹی فورسز کاروائیاں بھی کرتی رہی ہے. پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے جون 2014 سے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان اور پھر خیبر ایجنسی میں شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کاروائیاں شروع کی تھی, جن میں اب تک 3400 ملکی و غیر ملکی عسکریت پسندوں کو ہلاک اور ان کی سینکڑوں ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا بتایا گیا ہے. حکام کے بقول شدت پسندوں کی ایک قابل ذکر تعداد فوجی آپریشن کی وجہ سے دیگر علاقوں یا پھر سرحد پار افغانستان فرار ہو گئی ہے, اور شدت پسندوں کی طرف سے اکا دکا ہونے والی پرتشدد کاروائی یا سیکورٹی فورسز کی آپریشنز کا رد عمل ہے. تاہم ملکی سیاسی و عسکری قیادت اس عزم کا اظہار کرتی آ رہی ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک شدت پسندوں کے خلاف کاروائیاں جاری رہے گی. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے لال مسجد کے عبد الرشید غازی کے قتل کے مقدمے میں سابق فوجی حکمران پرویز مشرف کے بلا ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری کرتے ہوئے انہیں 16 مارچ کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے. وہ اس مقدمے میں آج تک عدالت میں پیش نہیں ہوئے. ان کے وکیل نے کہا ہے کہ وہ اس حکم کے خلاف اپیل کریں گے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان کی ایک ذیلی عدالت نے لال مسجد کے سابق نائب خطیب غازی عبد الرشید کے مقدمہ قتل میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے انہیں عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے. اسلام آباد کی ایک عدالت نے ہفتے کو اس مقدمے میں پرویز مشرف کو عدالت میں حاضری سے استثناء دینے کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے مسترد کر دیا اور پولیس کو حکم دیا کہ وہ ملزم کو گرفتار کر کے 16 مارچ کو عدالت کے روبرو پیش کرے. عبد الرشید جولائی 2007 میں لال مسجد میں ہوئے فوجی آپریشن میں ہلاک ہو گئے تھے, اور ان کے لواحقین نے اس واقعے کا مقدمہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف دائر کروا رکھا ہے, جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ آپریشن اس وقت کے آرمی چیف اور صدر جنرل پرویز مشرف کے حکم پر کیا گیا تھا. پرویز مشرف یہ کہتے آئے ہیں کہ مسجد اور اس سے ملحقہ مدرسے جامع حفصہ میں شدت پسندوں کی موجودگی کے خلاف اور ریاست کی عملداری کو بحال رکھنے کے لیے یہ فوجی کارروائی دیگر متعلقہ عہدیداروں کی مشاورت سے کی گئی تھی. سابق صدر کے وکلا کی ٹیم میں شامل چوہدری فیصل حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ذیلی عدالت کے فیصلے کے خلاف عدالت عالیہ سے رجوع کیا جائے گا.
وہ تو ٹریولنگ کر نہیں سکتے ہیں, ادروائز تو وہ پہلے بھی کورٹس میں پیش ہوتے رہے, اور وہ کبھی کورٹ سے کبھی انہوں نے رائے فراہم اختیار کی, ہمیشہ پیش ہوتے رہے.
اسی مقدمے میں اس سے قبل بھی پرویز مشرف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، لیکن ملزم نے ان کے خلاف عدالت عالیہ سے رجوع کیا جو انہیں کالعدم قرار دے چکی ہے۔ پرویز مشرف نے اگست 2008 میں صدر پاکستان کے منصب سے مستعفی ہو کر بعد ازاں جیلا وطنی اختیار کر لی تھی۔ 2010 میں انہوں نے سیاسی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ قائم کی اور پھر انتخابات میں حصہ لینے کے لیے 2013 میں ملک واپس آئے تھے۔ ان کے خلاف پاکستان میں آئین شکنی کے علاوہ سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو کے قتل کے مقدمات بھی زیر سماعت ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی شمالی ریاست ہریانہ میں جاٹ برادری کی طرف سے اپنے مطالبات کے حق میں شروع ہونے والے مظاہرے پرتشدد صورت اختیار کر چکے ہیں، جس کے بعد روہتک، بھوانی اور جھاجر کے علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ اس برادری کے لوگ سرکاری ملازمتوں اور تعلیم کے مواقع میں اپنے لیے کوٹے کا مطالبات لے کر سڑکوں پر نکلے تھے، لیکن جمعے کو پولیس کے ساتھ جھڑپ میں ایک شخص کی ہلاکت کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی اور جلاؤ گہراؤ کے واقعات دیکھنے میں آئے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ نے مظاہرین کو پرامن رہنے کی درخواست کی ہے، جبکہ وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ ٹویٹر پر ایک پیغام میں ہریانہ کی صورتحال کو بدقسمتی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جمہوریت میں ہر مسئلے کا حل بات چیت اور مذاکرات میں ہوتا ہے۔ ایسی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں کہ حکام نے بلوا کرنے یا تشدد پر اکسانے والوں کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم دیا ہے۔ مظاہرین نے ریاست کے مختلف علاقوں کو دارالحکومت دلی سے ملانے والی شاہراہ پر بھی رکاوٹیں کھڑی کر کے ٹریفک کو کچھ دیر کے لیے معطل کر دیا۔ مختلف واقعات میں اب تک 70 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کا بتایا گیا ہے۔ بھارت نے نیپال میں زلزلے کی تباہی کے بعد تعمیر نو کے لیے 250 ملین ڈالر مختص کرنے کا وعدہ کیا ہے اور آمد و رفت اور بجلی کے منصوبوں کے سمجھوتوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ نیپال کے وزیر اعظم دونوں ملکوں کے درمیان کشیدہ ہونے والے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بھارت کے دورے پر ہیں۔ نیپال کے وزیر اعظم نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے بعد کہا کہ اب آگے کی طرف بڑھنے کا وقت ہے اور بھارت نیپال تعلقات میں بہتری لانے کا وقت ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دونوں ملک کلیدی شعبوں میں تعاون میں اضافہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نیپال میں امن، استحکام اور خوشحالی کا خواہاں ہے اور اس کی ترقی کے لیے ہر ممکن امداد دے گا۔ اور امریکہ کے جنگی طیاروں نے لیبیا کے مغربی علاقے میں شدت پسند تنظیم داعش کے ایک مبینہ ٹھکانے پر بمباری کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ کے جنگی طیاروں نے مغربی لیبیا میں داعش کے ایک تربیتی کیمپ پر بمباری کی۔ امریکی عہدیداروں کے مطابق یہ کیمپ ٹیونس کی سرحد کے قریب واقع تھا۔ ٹرابلس کے مغرب میں سبراتھا قصبے میں جمعے کی صبح کیے گئے اس حملے میں ایک عمارت بھی تباہ ہو گئی۔ یہ عمارت ایک ایسے علاقے میں تھی جہاں انتہا پسند گروپ کو فعال سمجھا جاتا ہے۔ پینٹاگان کی ایک نیوز بریفنگ میں جمعے کے روز ترجمان پیٹر کک نے کہا کہ فضائی حملے کا ہدف ایک سینئر لیڈر نور الدین چچانے تھے جو ٹیونس کے شہری ہیں اور داعش کے فعال کارکن۔ انہیں سبیر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔
We took this action against Sabir in the training camp after determining that both he and the ISIL fighters at these
پینٹاگان کے ترجمان پیٹر کک نے کہا کہ ہم نے سبیر کے خلاف کارروائی کی اور تربیتی کیمپ کو ہدف بنایا، جس سے پہلے اس بات کا تعین کر لیا گیا تھا کہ وہ اور داعش کے جنگجو ان علاقوں عمارتوں میں منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ امریکہ اور خطے میں دوسرے مغربی مفادات پر حملے کیے جائیں۔ سبیر کو ٹیونس میں 18 مارچ 2015 کو باردو میوزیم پر مہلک حملے میں ایک مشتبہ کے طور پر بھی نامزد کیا گیا تھا۔ انہوں نے ٹیونس اور لیبیا سے داعش کے ساتھ ممکنہ طور پر وابستہ غیر ملکی جنگجوؤں کو دوسرے ملکوں میں آنے جانے کے سلسلے میں بھی اعانت کی۔ ترجمان پیٹر کک کہتے ہیں کہ یہ فضائی حملہ امریکہ کے اس فوجی عزم کی واضح عکاسی ہے کہ داعش جہاں کہیں بھی ہو اس کا پیچھا کیا جائے گا اور انہیں نئے محفوظ ٹھکانے بنانے سے روک دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بلا ہوا باز کے اور ہوا بازوں کے ساتھ جنگی طیاروں نے اس فضائی حملے میں شرکت کی۔ مقامی عہدیدار کہتے ہیں کہ کم سے کم 40 افراد مارے گئے۔ مغربی عہدیداروں نے روزنامہ نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں داعش کے 30 سے زائد رنگروٹ بھی شامل تھے۔ امریکہ نے حالیہ مہینوں میں لیبیا میں کم سے کم 2 اور مواقع پر حملے کرنے کی بابت تسلیم کیا۔ ان میں ایک وہ کارروائی بھی شامل ہے جس میں ڈرنا شہر میں نومبر میں کیے گئے حملے میں داعش کے ایک سربراہ کو ہلاک کر دیا گیا۔ 2011 میں معمر قذافی کی حکومت کا تختہ الٹے جانے اور ہلاکت ہونے کے بعد لیبیا میں افراتفری اور سیاسی بے یقینی کا عالم ہے اور داعش گروپ نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں اپنی کارروائی میں اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ اور روس نے شام میں فائر بندی کے لیے ثالثی کرانے کے بارے میں مذاکرات کا آغاز کیا ہے، کیونکہ لڑائی روکنے کے لیے پروگرام کے مطابق جمعے کی ڈیڈ لائن پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ جنیوا میں دونوں ملکوں کے عہدیدار جمعے کو دیر گئے بات چیت کے لیے اکٹھے ہوئے تاکہ لڑائی میں دیر پا فائر بندی کا طریقہ ڈھونڈا جائے، جس سے محصور علاقوں میں فلاحی امداد کی فراہمی کی کوششوں میں مدد مل سکے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے یورپی یونین میں برطانیہ کی رکنیت جاری رکھنے کے بارے میں کرائے جانے والے ریفرنڈم کے لیے 23 جون کی تاریخ مقرر کی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنی رہائش گاہ کے باہر رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کابینہ نے اس تجویز کی منظوری دے دی ہے کہ برطانیہ اصلاح شدہ 28 رکنی یورپی یونین میں اپنی شرکت برقرار رکھے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ حتمی فیصلہ برطانوی عوام جون میں کریں گے۔ انہوں نے یورپی یونین کے حق میں مہم جاری رکھنے کا وعدہ بھی کیا۔ ادھر پیرس سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار رضا برائن نے بتایا ہے کہ برطانیہ اور یورپ کے دیگر ملکوں میں اس معاہدے پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس بتاتی ہیں۔
یورپی رہنماؤں اور برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کے مابین دو دن کے طویل مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا گیا ہے۔ معاہدے کے بعد وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ 28 ممبر ممالک کے اس بلاک میں رہنے کے حق میں وہ مہم چلائیں گے۔ وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کے الفاظ،
This deal has delivered on the commitments I made at the beginning of this renegotiation process. Britain will be permanently out of ever closer union, never part of a European superstate. There will be tough new restrictions.
یہ سمجھوتا ان وعدوں پر طے پایا گیا ہے جو میں نے اس عمل کے آغاز میں کیے تھے۔ برطانیہ مستقل طور پر قریب ہوتے اس اتحاد سے دور رہے گا اور کبھی بھی ایک اعلیٰ یورپی ریاست کا حصہ نہیں بن پائے گا۔ یورپی یونین کے تارکین وطن کے لیے نئی قدغنیں عائد کی جائیں گی تاکہ وہ ہمارے بہبود کے عمل تک رسائی حاصل نہ کر سکیں۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ نہ ہونے کے عوض کچھ دیا جائے۔ برطانیہ کبھی بھی یورو کا حصہ نہیں بنے گا اور ہم نے اپنی معیشت کے تحفظ کے لیے اہم اقدامات اٹھائے ہیں۔ یہ الفاظ تھے وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کے۔ برطانیہ اور یورپی یونین کے مابین یہ معاہدہ جمعے کو دیر گئے طے پایا گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت برطانیہ کو خصوصی درجہ حاصل ہوگا۔ اس میں تارکین وطن آنے والے کارکنوں کی فلاح و بہبود کے لیے خاص مراعات کی پیشکش کی گئی ہے۔ یورپین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے کہا ہے کہ سب کی بھلائی کے لیے یورپین ممبرز نے اپنے مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے کچھ قربانیاں دی ہیں۔
I deeply believe that the United Kingdom needs Europe and Europe needs the United Kingdom.
مجھے یقین ہے کہ برطانیہ کو یورپ کی اور یورپ کو برطانیہ کی ضرورت ہے، اور اب اس رابطے کو توڑنا ہم سب کے باہمی مفادات کے خلاف ہے۔ ہم نے یہ سب کچھ قائم رکھنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے، تاہم آخری فیصلہ برطانوی عوام کے ہاتھ میں ہے۔ یہ الفاظ تھے یورپین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک کے۔ برطانیہ میں ایک ریفرینڈم کرایا جائے گا جس میں عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ برطانیہ کو یورپی یونین میں رہنا چاہیے یا نہیں۔ ناقدین یورپی یونین کے ساتھ اس معاہدے کو ناکافی قرار دے رہے ہیں۔ برطانیہ کے ڈیلی میل نام اخبار نے اسے بناوٹی معاہدہ قرار دیا ہے، جبکہ یورپ کے دیگر حصوں میں بھی ملا جلا ردعمل سامنے آ رہا ہے۔ فرانس میں بعض کنزرویٹو رہنماؤں نے اس معاہدے کو یورپ کے لیے موت قرار دیا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یوگینڈا کے صدر یوویری موسیوینی اقتدار کے 30 برس کے لیے کرائے جانے والے انتخاب میں فاتح قرار پائے۔ انہوں نے تقریباً 61% ووٹ حاصل کیے۔ موسیوینی کے سب سے طاقتور مد مقابل کزہ بسایہ کو 35% اور اماما مبازی کو 1.4% ووٹ ملے۔ رائے دندگان کی شرح 63% رہی۔ انتخابی کمیشن کے چیئرمین نے حتمی اعداد و شمار کا اعلان کیا۔ یورپی یونین کے انتخابی مبصر کمیشن نے حتمی اعلان سے قبل اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ برسر اقتدار پارٹی کی طرف سے سیاسی ماحول پر غلبے نے انتخابی مہم کو منصفانہ نہیں رہنے دیا اور حکومت کے حامیوں نے ڈرانے دھمکانے اور ہراساں کرنے کا ماحول پیدا کیے رکھا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما کیوبا کا دورہ کر رہے ہیں۔ صدر نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا کہ وہ خاتون اول کے ہمراہ آئندہ ماہوانہ جا رہے ہیں۔ صدر اوباما کا یہ دورہ تقریباً 90 برسوں میں پہلی بار کسی امریکی صدر کا کیوبا کا دورہ ہے۔ صدر نے کہا کہ وہ کیوبا کے صدر راؤل کاسترو سے تبادلہ خیال کریں گے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو معمول پر کیسے برقرار رکھا جائے۔ صدر نے مزید کہا کہ وہ سنجیدہ نوعیت کے اختلافات کے بارے میں نرم انداز میں کیوبا کی حکومت سے بات کریں گے، جن میں جمہوریت اور انسانی حقوق جیسے امور شامل ہیں۔ صدارتی انتخابی مہم میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ دو امریکی ریاستوں میں ووٹر ڈیموکریٹ ریپبلکن امیدواروں کی سب کو تو مزید واضح کر دیں گے، جب جنوبی کیرولائنا میں ریپبلکن پرائمری اور نیواڈا میں ڈیموکریٹک کاکس منعقد ہوئیں گے۔ امریکہ کے محکمہ انصاف نے ایک جج سے رجوع کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر ایپل کمپنی کو سان برنارڈینو کے حملہ آوروں کے فون کے ڈیٹا تک رسائی کے عدالتی حکم کی تعمیل کا کہے۔ استغاثہ نے کمپنی کے سربراہ ٹم کک کے اس بیان پر شدید موقف اپنایا ہے جس میں انہوں نے صارفین کی رازداری کے تحفظ کے لیے عدالتی حکم کو چیلنج کرنے کو کہا تھا۔ امریکہ کے سپریم کورٹ کے جسٹس اینٹونین سکالیا کی آخری رسومات آج واشنگٹن میں ادا کی جا رہی ہیں۔ سکالیا ایک قدامت پسند تھے اور انہوں نے 9 رکنی امریکی عدالت میں سب سے طویل عرصے تک فرائض انجام دیے۔ وہ گزشتہ ہفتے 79 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اور معروف امریکی ناول نگار اور جدید انگریزی ادب کی بہترین ناولوں میں سے ایک ٹکیلا ماکنگ برڈ کی مصنفہ ہارپر لی 89 برس کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں۔ اور پاکستان کی سپر لیگ کرکٹ مقابلوں کے سلسلے میں دبئی میں کھیلے جانے والے پلے آف مرحلے کے پہلے میچ میں کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم پشاور زلمی کو 1 رن سے شکست دے کر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2015 میں کرسمس کی تعطیلات کے موقع پر صرف امریکہ میں 1,000,000 سے زیادہ ڈرونز فروخت ہوئے۔ ڈرونز کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اس کی تیزی سے گرتی ہوئی قیمتوں نے اس جدید ٹیکنالوجی سے منسلک امکانی خطرات پر خدشات میں اضافہ کر دیا، لیکن دوسری جانب ڈرونز کے وسیع تر فوائد کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ یورپ اس ٹیکنالوجی کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، یہ جائزہ لیا ہے لنڈن سے وائس آف امریکہ کے ہینری ریزویل نے اپنی اس رپورٹ میں، جس کی تفصیلات پیش کر رہی ہیں مدثرہ منظر۔
یہ ایک ڈرون پر جھپٹنے والے عقاب کی آواز ہے جو اسے اپنے پنجوں میں دبوچ کر نیچے لا رہا ہے۔ یہ ایک ہائی ٹیک مسئلے سے نمٹنے کے لیے کم تر سطح کا تکنیکی حل ہے، جس پر نیدرلینڈ کی پولیس سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ وہ ان ڈرونز کے خلاف عقابوں کا استعمال کر رہی ہے جو ممنوع فضائی حدود یا کسی عوامی تقریب کے اوپر اپنی پرواز کے ذریعے خطرے کا سبب بن رہے ہیں۔ ڈرونز کو عقابوں کے ذریعے دبوچنے کا تصور پیش کرنے والے سیور ہوگن ڈون کہتے ہیں کہ اس کاروائی میں عقابوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔
The birds are naturally protected from bites of prey by scales on their talons.
اپنے نوکیلے پنجوں پر موجود مخصوص انداز کی سخت کھال کی وجہ سے اپنے شکار کے جوابی حملے سے قدرتی طور پر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں عام استعمال کے سستے ڈرون تقریباً $50 یا اس سے کچھ زیادہ قیمت پر مل جاتے ہیں۔ امریکہ میں قائم ایک ادارے ایرو کنیٹکس سے منسلک ڈرونز کے ماہر ہلسی اسمتھ انتباہ کرتے ہیں کہ جرائم پیشہ افراد اس ٹیکنالوجی سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
A toy drone can be utilized just to provide fear regardless of actually instigating some sort of terrorist attack or otherwise. It could be
کسی قسم کے اصل دہشت گرد حملے یا اسی نوعیت کی کسی اور سرگرمی سے قطع نظر ایک کھلونا نما ڈرون کو محض خوف و ہراس پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ حادثاتی طور پر لوگوں کے ہجوم میں بھی گھس سکتا ہے۔ اسمتھ کہتے ہیں کہ ہوا بازی کے لیے ڈرونز ایک سب سے بڑا خطرہ ہیں۔
In the event of a collision between a toy drone and a helicopter, such as an emergency medical helicopter or otherwise, it would ultimately prove into a fatality. As you evaluate the same structure commercial aircraft,
ڈرون اور ایک ہیلی کاپٹر کے درمیان تصادم کی صورت میں، مثلا اگر وہ ایمرجنسی میڈیکل ہیلی کاپٹر ہو یا کسی اور نوعیت کا ہیلی کاپٹر، تو اس ٹکر کا نتیجہ ہلاکت خیز ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ اگر ایک کھلونا نما ڈرون کسی برطانوی ایئر لائنز کی پرواز یا امریکن ایئر لائنز کی پرواز سے اس وقت ٹکرا جاتا ہے جب وہ اڑان بھر رہے ہوں، تو اس کا تباہ کن نتیجہ طیارے کے انجن کے خراب ہونے کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ لیکن دوسری جانب ڈرونز کے بہت سے اچھے امکانی پہلو بھی ہیں۔ اس مہینے کے شروع میں بہتر کاموں کے لیے ڈرونز کے عنوان سے دبئی میں ہونے والے دوسرے سالانہ مقابلے میں اسی پہلو پر توجہ مرکوز رکھی گئی تھی کہ ڈرون ٹیکنالوجی کیا فائدے پہنچا سکتی ہے۔ مقابلہ جیتنے والے طالب محمد الہانی نے ایک ایسا ڈرون ڈیزائن کیا تھا جس کے ذریعے تیل اور گیس کی پائپ لائنوں میں خطرناک اخراج کو دور بیٹھے بند کیا جا سکتا ہے۔
احنا حبينا ناخذ خطوه اكثر في هذا المجال ونبني طائره لا تبحث عن تسريبات فقط
بل ہمیں کیسے ڈرون بنانا چاہتے تھے جو نہ صرف تیل اور گیس کے اخراج کا پتہ چلا سکے بلکہ وہ موقع پر جا کر اس کی مرمت بھی کر سکے اور لوگوں کی زندگیاں بچا سکے۔ یہ الفاظ تھے طالب محمد الہانی کے۔ ہلسی اسمتھ کہتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے مثبت امکانات بہت زیادہ ہیں۔
Imagine being able to move defibrillators to heart attack victims faster than ever before possible. Imagine the ability to keep construction workers from having to climb roofs to be able to do an inspection.
آپ ذرا تصور کیجئے کہ اب ہارٹ اٹیک کے مریض تک دل کی دھڑکنیں بحال کرنے والے آلے کو اتنی جلدی پہنچانا ممکن ہو جائے گا جتنا پہلے کبھی نہیں تھا. تصور کیجئے کہ تعمیراتی کارکنوں کو طوفان کے بعد معائنے کے لیے چھت پر چڑھنے کے تردد سے بچانے کی صلاحیت پیدا کی جا سکے, اور یہ تصور کیجئے کہ آپ کسی جنگل یا دوسری کھلی جگہ پر گم ہونے والے بچے کو تلاش کرنے کے قابل ہو جائیں گے, جہاں آپ ایسا جہاز نہیں اڑا سکتے جسے انسان چلا رہا ہو. ماہرین کہتے ہیں کہ اب جبکہ یہ صنعت تیزی سے پھیل رہی ہے, ڈرونز کے ممکنہ فائدوں اور امکانی نقصانات کو ابھی تک سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مدثر منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
علی ظفر اب جلواگر ہوں گے عالیہ بھٹ کے ساتھ. تفصیل جانیے فکر و فن میں.
نہیں معلوم مجھ کو کیا جگہ تھی وہ جہاں میں تھا, نہیں معلوم مجھ کو کیا جگہ تھی وہ جہاں میں تھا.
راک سٹار علی ظفر کی پیشہ ورانہ مصروفیات لالی ووڈ سے بالی ووڈ تک پھیلی ہوئی ہیں. پاکستانی فلم انڈسٹری ہو یا بالی ووڈ, نوجوانوں کے پسندیدہ ایکٹر اور سنگر علی ظفر کی مانگ سرحد کی دونوں جانب یکساں ہے.
پلٹ میری جان, کچھ میری سن, کچھ اپنی سنا. پلٹ میری جان, تو میرا دن, تو میری صبح, میری خاموشیوں کی صدا, میرے عشق کی تو انتہا.
بھارتی انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ فلم فیئر کے مطابق علی ظفر اپنی نئی فلم میں عالیہ بھٹ کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے. رنگ دے بسنتی سے شہرت پانے والے کنال کپور بھی فلم کا حصہ ہوں گے. سری دیوی کی کم بیک فلم انگلش ونگلش کی ڈائریکٹر گوری شندے کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم کا نام ابھی طے نہیں کیا گیا. گوری شندے البتہ آج کل خبروں میں ان ہیں, کیونکہ ان کی ایک اور فلم میں شاہ رخ خان عالیہ بھٹ کے ہیرو ہوں گے. اس غیر معمولی اور غیر روایتی جوڑی کو کچھ لوگوں نے کھل کر تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے. علی ظفر اور کنال کپور جیسے ہینڈسم اور خوبرو سٹارز کی موجودگی کے باوجود گوری شندے کا کہنا ہے کہ ان کی یہ فلم عام طور پر بنائی جانے والی مسالہ فلموں سے بالکل مختلف ہوگی.
ماں جی مام. اوکے موبائل بیٹھا.
ہاں ماں میں بائک چلا رہا ہوں, ابھی بات نہیں کر سکتا. ہاں میں اسی سے ملنے جا رہا ہوں.
علی ظفر اب تک بالی ووڈ کی 7 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں, جن میں تیرے بن لادن, چشمے بد دور, میرے برادر کی دلہن اور دیگر کئی فلمیں شامل ہیں. علی ظفر ان دنوں اپنی پہلی پاکستانی فلم دیوسائی کی پروڈکشن میں مصروف ہیں, جبکہ عالیہ بھٹ زور و شور سے اپنی آنے والی فلم کپور اینڈ سنز کی پروموشن میں مصروف ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ عالیہ کی اس فلم میں بھی ان کے مقابل ایک اور معروف پاکستانی ہیرو فواد خان نے بھی کام کیا ہے. اس رپورٹ کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے اردو وی او اے ڈاٹ کام۔ سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 11:30 بجے ہیں۔ پاکستان نے ایران پر عائد اقوام متحدہ کی پابندیاں اٹھنے کے بعد تیل اور قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال اس ملک کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے اور اس سلسلے میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت ایران پر عائد پابندیاں ختم کر دیں اور تہران کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، توانائی اور بینکاری سمیت تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ پاکستانی طالبان کے ایک گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جمعے کو رات دیر گئے جنوبی وزیرستان کے علاقے میں ایک زیر تعمیر اسکول کو بارودی مواد سے اڑا دیا اور وہاں کام کرنے والے مزدوروں کو اغوا کر لیا، جنہیں بعد کو چھوڑ دیا گیا۔ اس واقعے میں کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ ادھر امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں داعش کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں واضح طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم بقول ترجمان پاکستان میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں ان میں سے کچھ دہشت گرد تنظیموں کی پناہ گاہیں ہیں۔ ترجمان مارک ٹونر نے یہ بات جمعے کو روزانہ اخباری بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں کہی۔ ترجمان نے کہا کہ دہشت گرد ایسے مقامات کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں عملداری کا فقدان ہو۔ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، ترجمان نے کہا کہ ہم نے وہاں داعش کے عناصر یا داعش سے منسلک گروہوں کو پنپتے دیکھا ہے۔ مارک ٹونر نے کہا کہ امریکہ حکومت پاکستان کی ان کوششوں کو تسلیم کرتا ہے جو دہشت گردوں کو دھکیلنے اور ان سے لڑنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ وزرائے اعظم نواز شریف اور نریندر مودی کی ملاقات کے حوالے کے سوال پر ترجمان نے کہا کہ وہ اس کے متعلق کچھ بات نہیں کہہ سکتے، تاہم انہوں نے کہا کہ ہم معاملات کو پیش رفت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے لال مسجد کے عبدالرشید غازی کے قتل کے مقدمے میں سابق فوجی حکمران پرویز مشرف کے بلا ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری کرتے ہوئے انہیں 16 مارچ کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ اس مقدمے میں آج تک عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ان کے وکیل نے کہا ہے کہ وہ اس حکم کے خلاف اپیل کریں گے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کی دوسری سب سے بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کی علامتی ہڑتال آج دوسرے روز میں داخل ہو گئی۔ ایم کیو ایم اپنی پارٹی کے قائد الطاف حسین پر عائد میڈیا پابندیاں اٹھانے کے لیے 4 روزہ ہڑتال پر ہے۔ مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں۔
ہفتے کو صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کی 4 روزہ علامتی بھوک ہڑتال کا دوسرا دن ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما اور کارکن اپنے قائد الطاف حسین کی تقاریر اور تصاویر کو نشر کرنے پر عائد پابندی کے خلاف کراچی پریس کلب کے باہر صبح 11 بجے سے رات 11 بجے تک علامتی بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جمعے کو شروع ہوا تھا اور 22 فروری تک جاری رہے گا۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے رکن امین الحق نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
دوسرے دن ہونے کے باوجود بڑی تعداد میں عوام اس میں شریک ہے، تو یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ شہر کراچی کے لوگ الطاف حسین کے اوپر مکمل اعتماد کرتے ہیں اور ایم کیو ایم کے بانی قائد تحریک الطاف حسین سے جنون کی حد تک واپس کرتے ہیں، اور ایم کیو ایم جو کراچی کے 85% مینڈیٹ اپنے پاس کی ہے اور سندھ کی دوسری بڑی سیاسی پارٹی ہے، ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین سے میڈیا پہ پابندی کو غیر جمہوری، غیر اخلاقی، غیر قانونی اقدام سمجھتی ہے اور تمام دیدہ و نادیدہ قوتوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ ایم کیو ایم کے بانی قائد تحریک الطاف حسین پر میڈیا کی پابندی ختم کی جائے۔
ڈاکٹر ہما بقائی نے وائس آف امریکہ سے اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
یہ بات ضرور ہے کہ ایم کیو ایم کے اوپر حسین صاحب کا آج بھی اتنا ہولڈ ہے کہ اگر انہوں نے اس حوالے سے تحفظ اٹھایا ہے کہ ان کی اسپیچز کے اوپر قدغن کے حوالے سے رابطہ کمیٹی نے کچھ نہیں کیا، تو تمام چیزیں بروئے کار سائٹ پہ رکھ کر اس کے حوالے سے ٹوکن اسٹرائک ہو رہی۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان کی اسپیچز جب کھلیں گی، اور اگر کھلیں گی اور کھل جانی چاہیے کیونکہ جو لارجر کانٹیکسٹ ہے، اگر آپ فریڈم آف اسپیچ دیکھیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ اور لیڈرز نے بھی اس سے زیادہ مشکل اور غلط تقریریں کی ہیں اور وہ ابھی بھی کھلے عام ٹی وی پہ ہر جگہ بات کر رہے ہیں، اگر اس پیرائے میں دیکھیں تو یہ پابندی غلط ہے، لیکن اگر یہ پابندی اٹھے گی تو مسئلہ ایم کیو ایم کو ہی ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا۔
متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی تقاریر اور تصاویر نشر کرنے پر پابندی، اشتعال انگیز بیانات سے متعلق کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے لگائی تھی۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی انتظامیہ نے معدوم ہونے کے خطرے سے دو چار جنگی حیات کے تحفظ کے لیے آگہی بیدار کرنے کی مہم شروع کر دی ہے۔ یو ایس ایڈ کی مالی معاونت سے لائن آف کنٹرول کے ساتھ واقع جنگلاتی علاقے میں چلائی جائے گی۔ مزید تفصیلات مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے امریکہ کے ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یا یو ایس ایڈ کے تعاون سے ایک منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں مقامی لوگوں کو جنگلی حیات کو محفوظ بنانے سے متعلق آگاہی فراہم کی جائے گی۔ اس منصوبے کے تحت ضلع ہٹیاں بالا میں کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی سے ملحقہ علاقے قاضی ناگ میں نسل کی معدومی کے خطرے سے دو چار مار خور، برفانی ریچھ، مرغ زری، کستوری ہرن جیسے جانوروں کو تحفظ فراہم کرنے کے بارے میں مقامی آبادی کو ترغیب اور تربیت دی جائے گی۔ حکام کے مطابق لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جانب سے باڑ لگائے جانے سے بھی جانوروں کی بقا کی کوششیں متاثر ہوئی ہیں۔ پاکستانی کشمیر کے سیکٹری جنگلات و جنگلی حیات فرد میر نے وائس آف امریکہ کو اس منصوبے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
ہم نے یہاں جو قاضی ناگ کا ایریا ہے، یہاں پہ جو ہمارا جو وائلڈ لائف ہے وہ ایکسٹنکٹ کی اسٹیج کے اوپر جو وائلڈ لائف ہے اس کو ہم نے بچانے کے لیے ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ، چونکہ یہاں جو سوسائٹی ہماری سول سوسائٹی ہے وہ بڑی وائبرنٹ تھی اور بڑی ویجیلنٹلی انہوں نے ہمیں پرسو کیا اور وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ہم نے اس کو پائلٹ پروجیکٹ اسٹارٹ کیا ہے۔ اس اویئرنیس کی کمپین کو انشاءاللہ وٹالہ اور ممبر تک جو ہے وہ لے کے جائیں گے۔
اس منصوبے میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بھی تربیت فراہم کی جائے گی تاکہ وہ اس پیغام کو زیادہ مؤثر انداز میں لوگوں تک پہنچا کر جنگلی حیات کے بچاؤ میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ پاکستانی کشمیر میں بعض قیمتی اور نایاب نسل کی جنگلی حیات پائی جاتی ہیں جنہیں معدوم ہونے سے بچانے کے لیے یہاں 3 سال کے لیے شکار پر پابندی عائد کی گئی ہے، لیکن اب بھی مختلف علاقوں سے غیر قانونی شکار کی خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
بھارت کی شمالی ریاست ہریانہ میں جاٹ برادری کی طرف سے اپنے مطالبات کے حق میں شروع ہونے والے مظاہرے پرتشدد صورت اختیار کر چکے ہیں، جس کے بعد روتک، بیوانی اور جھاجر کے علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ اس برادری کے لوگ سرکاری ملازمتوں اور تعلیم کے مواقع میں اپنے لیے کوٹے کے مطالبات لے کر سڑکوں پر نکلے، لیکن جمعے کو پولیس کے ساتھ جھڑپ میں ایک شخص کی ہلاکت کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی اور جلاؤ گھراؤ کے واقعات دیکھنے میں آئے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ نے مظاہرین کو پر امن رہنے کی درخواست کی ہے، جبکہ وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں ہریانہ کی صورتحال کو بدقسمتی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جمہوریت میں ہر مسئلے کا حل بات چیت اور مذاکرات میں ہوتا ہے۔ بھارت اور نیپال دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کی جانب سے مشترکہ سرحد کا غلط استعمال روکنے کے لیے سیکیورٹی کے شعبے میں اپنے تعاون میں اضافہ کریں گے۔ نئی دلی میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے نیپالی ہم منصب سے ملاقات میں کہا کہ نیپال کا استحکام بھارت کی سیکیورٹی سے منسلک ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
بھارت اور نیپال کے وزراء اعظم نریندر مودی اور کے پی شرما اولی کے مابین حیدرآباد ہاؤس میں وفود سطح کے مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات کے دوران باہمی رشتوں پر، جو کہ حالیہ مہینوں میں کشیدہ ہو گئے تھے، تفصیل کے ساتھ تبادلہ خیال ہوا۔ اس کے علاوہ دونوں وزرائعظم نے باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو کی۔ مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ نیپال میں استحکام بھارت کی سلامتی سے وابستہ ہے۔ بھارت اور نیپال دہشت گردوں اور مجرموں کے ذریعے دونوں ملکوں کے مابین کھلی سرحد کے ناجائز استعمال کی اجازت نہیں دیں گے۔
کہ نیپال کی استھرتا بھارت کی سرکشا سے جڑی ہوئی ہے۔ پردھان منتری اولی اور میں اس بات سے بھی سہمت ہیں کہ دونوں دیش بڑھتے ہوئے اتیواد اور آتنکواد سے اتپن خطروں کا مل کر مقابلہ کریں گے۔
نریندر مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں کی سیکورٹی ایجنسیاں باہمی تعاون کو مزید مضبوط کریں گی۔ نیپال میں امن، استحکام اور ترقی دونوں ملکوں کی ترجیحات میں شامل ہیں، جبکہ نیپالی وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے کہا کہ ان کے دورے کا اصل مقصد گزشتہ کچھ مہینوں میں دونوں ملکوں میں پیدا ہو جانے والی غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ بھارت نیپال کا سب سے بڑا تجارتی شریک کار ہے اور بھارت کے معاشی قوت کی حیثیت سے ابھرنے سے نیپال کو ترغیب حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ دونوں ملک آپسی تبادلہ خیال جاری رکھیں گے تاکہ باہمی رشتوں سے دونوں کو فائدہ پہنچے۔ یاد رہے کہ نیپال میں نیا آئین نافذ ہونے کے بعد مدھیشی یعنی غیر پہاڑی عوام نے کئی ماہ تک احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھا۔ سرحد پر کشیدگی پیدا ہو گئی और भारत से जरूरी अशिया लेकर जाने वाले सैकड़ों ट्रक भारतीय सरहद के अंदर खड़े हो गए, जिसकी वजह से नेपाल में लाजमी अशिया की किल्लत पैदा हो गई। नेपाल ने इल्जाम आयद किया कि भारत ने जानबूझकर सप्लाई रोक दी। उसने धमकी दी कि अगर भारत का रवैया नहीं बदला तो वह चीन की तरफ देखने पर मजबूर हो जाएगा। भारत ने नेपाल के इल्जाम की तर्दीद की और कहा कि ट्रक ड्राइवर सलामती खदशात के पेशे नजर नेपाल के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। अक्टूबर में वजीर आजम के ओहदे पर फायज होने के बाद केपी शर्मा ओली का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। उनके हमराह 77 रुकनी वफद भी आया हुआ है। इस दौरे का मकसद बाहमी ताल्लुकात को उस्तवार करना है। वजीर आजम मोदी से उनकी मुलाकात से कबल वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने उनसे मुलाकात की। इस दौरे में दोनों मुल्कों के माबैन 9 मुआहदे भी हुए, जो सड़क, फुरून लतीफा, सकाफत और रेलवे के शोबों से ताल्लुक रखते हैं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अमेरिका के सदर बराक ओबामा क्यूबा का दौरा कर रहे हैं। सदर ने अपने हफ्तावार खिताब में कहा कि वो खातून अव्वल के हमरा आइंदा माह हवाना जा रहे हैं। सदर ओबामा का यह दौरा तकरीबन 90 वर्षों में पहली बार किसी अमरीकी सदर का क्यूबा का दौरा है। सदर ने कहा कि वो क्यूबा के सदर राउल कास्ट्रो से तबादला ख्याल करेंगे कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर कैसे बरकरार रखा जाए, लेकिन सदर ने मजीद कहा कि वो संजीदा नौयत के इख्तलाफात के बारे में नरम अंदाज में क्यूबा की हुकूमत से बात करेंगे, जिनमें जमहूरियत और इंसानी हकूक जैसे अमूर शामिल हैं। सदर ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान कई मौजूदात पर तबादला ख्याल होगा, जिनके तहत तजारत को आसान बनाना और क्यूबा की आवाम के लिए इंटरनेट तक रसाई को बेहतर करना और कारोबार के आगाज को आसान बनाना है। अमरीका की दो रियासतों में आज हफ्ते के रोज वोटर इस फैसले के लिए वोट डाल रहे हैं कि इस साल बाद में सदारती इंतखाबात में उनकी पार्टी का नामजद उम्मीदवार कौन हो सकता है। तफसीली रिपोर्ट के साथ मुदस्सिरा मंजर।
साउथ कैरोलिना में रिपब्लिकन पार्टी के इब्तदाई इंतखाबात में सफे अव्वल के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के पोप फ्रांसिस के बयान पर रद्दअमल का तनाजा उनके लिए वोटों पर असरअंदाज हो सकता है। ट्रंप ने फ्रांसिस का यह दावा रद्द कर दिया था कि उनका तर्के वतन करने वालों को रोकने के लिए मैक्सिको और अमेरिका के दरमियान दीवार तामीर करने की तजवीज़ देना एक ईसाई होने की दलील नहीं। साउथ कैरोलिना में वोटरों की बड़ी तादाद इवेंजेलिकल मसीहियों की है। डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज, हमें वोट डालना है, तमाम हजारों लोगों को वोट डालने के लिए निकलना होगा। ट्रंप चाहते हैं कि लोग वोट तो डालें मगर एप्पल कंपनी की हिमायत ना करें। ट्रंप ने एप्पल के बायकॉट के लिए कहा है क्योंकि उसने गुज़श्ता बरस बड़े पैमाने पर लोगों के कत्ल की छानबीन में मदद के लिए अदालत के हुक्म को चैलेंज कर रखा है। एप्पल का कहना है कि मुसल्ला शख्स के आईफोन से मालूमात हासिल करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना तमाम सार्फिन के लिए खतरे का बायस होगा। इसी दौरान ट्रंप के एक हरीफ सेनेटर मार्को रूबियो को साउथ कैरोलिना की मकबूल रिपब्लिकन गवर्नर निकी हाली की हिमायत हासिल हो गई है। ताहम अभी ये वाजे नहीं है कि आया ये हिमायत उन्हें ट्रंप पर सबकत दिला सकेगी। डेमोक्रेटिक पार्टी में हिलरी क्लिंटन, नेवाडा कॉकस में राय आमा के जायजों में सेनेटर बर्नी सैंडर्स पर हासिल बर्तरी बरकरार रखने की कोशिश कर रही हैं। जुमे की शब क्लिंटन ने कॉकस के वोटरों पर ये वाजे करने की कोशिश की के नवंबर के इंतखाबात में रिपब्लिकन उम्मीदवार के खिलाफ वो दुरुस्त उम्मीदवार साबित होंगी। अगर कल वो मेरे साथ खड़े हुए तो मैं खा रिपब्लिकन उम्मीदवार कोई भी हो उनके साथ खड़ी रहूंगी और उनके लिए जिद्दोजहद करूंगी। जो बात मैं चाहती हूं कि आप याद रखें वो ये है कि रिपब्लिकन बरसों से मेरे पीछे हैं और मैं अब भी साबित कदम हूँ। नामजदगी के लिए क्लिंटन के मद्दे मुकाबिल सेनेटर बर्नी सैंडर्स हैं, जो नेवाडा में चौंका देने की कोशिश कर रहे हैं। रायामा के ताज़ा तरीन जायजों से जाहिर हुआ है कि इस मगरबी रियासत में हिलरी क्लिंटन की मकबूलियत कम हो रही है। नेवाडा में डेमोक्रेटिक कॉकस के एक हफ्ते बाद साउथ कैरोलिना में डेमोक्रेटिक पार्टी का इब्तदाई इंतखाब होगा। मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
امریکہ کے جنگی طیاروں نے لیبیا کے مغربی علاقے میں شدت پسند تنظیم داعش کے ایک مبینہ ٹھکانے پر بمباری کی ہے، جس میں مقامی حکام کے مطابق کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی طیاروں نے جمعے کے روز دارالحکومت طرابلس کے مغرب میں واقع قصبے سبراتا میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا۔ بمباری کا نشانہ بننے والا علاقہ تیونس کی سرحد کے نزدیک واقع ہے، جہاں حالیہ مہینوں کے دوران داعش کے جنگجو کافی سرگرم رہے ہیں۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران لیبیا پر امریکہ کا یہ دوسرا فضائی حملہ ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ سال نومبر میں امریکی طیاروں نے لیبیا کے دوسرے کنارے پر مصر کی سرحد کے نزدیک واقع قصبہ درنا میں بمباری کی تھی، جس میں داعش کا ایک اہم عراقی کمانڈر اور لیبیا میں شدت پسند تنظیم کی کاروائیوں کا نگران نجم عبدالزید الزبیدی ہلاک ہو گیا تھا۔ شام میں حزب اختلاف کے مرکزی گروپ نے کہا ہے کہ وہ عبوری فائر بندی کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ روس اور شام کی حکومت بھی فائر بندی کا احترام کریں اور جنگ سے تباہ حال ملک میں لڑائی کو ختم کر دیں۔ روس نے پہلے یہ کہا تھا کہ وہ شام میں بقول اس کے دہشت گردوں کے خلاف اپنے فضائی حملوں کو ختم نہیں کرے گا، چاہے عبوری فائر بندی کے لیے بین الاقوامی سمجھوتا بھی طے پا جائے۔ امریکہ اور شام میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے کوشاں دوسرے ملکوں کا کہنا ہے کہ روس کی بمباری کا ہدف باغی ہیں جو بشار الاسد کی حکومت کے خلاف نبردازما ہے اور داعش نہیں، جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ٹیلی فون پر شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ جان کیری اب اردن جا رہے ہیں، جہاں وہ شاہ عبداللہ سے ملاقات کریں گے۔ جان کیری نے کہا ہے کہ ہر کوئی معاملے کی پیچیدگی کو تسلیم کرتا ہے اور ابھی بھی بہت کام باقی ہے۔ ترکی میں رواں ہفتے ہونے والے بم دھماکے کے بعد ترک حکومت اور کرد علیحدگی کی پسندوں کے مابین تنازع میں اضافے کے ساتھ ساتھ امریکہ اور انقرہ کے تعلقات میں بھی کشیدگی نظر آ رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شام کے تنازع میں، جو ایسے وقت میں بڑھتے ہوئے اختلافات کے لیے اس سے بدتر اور کوئی وقت نہیں ہو سکتا، جبکہ شام کی فوجیں مسلسل حلب کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
انقرہ کے مرکز میں اس حملے سے ترکی کے رہنماؤں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ حملے کے فوراً بعد ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اس کا الزام نہ صرف کرد علیحدگی پسندوں اور شام میں موجود ان کے حمایتیوں پر لگایا، بلکہ ان کے خلاف جوابی کارروائی کا بھی عہد کیا۔ صدر اردوان کے الفاظ:
Başında olanlar bu işin kendileriyle alakalı olmadığını söylüyorlarsa da bu iş tam olarak
وہ جو پی وائی ڈی اور پی کے کے کی رہنمائی کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری خفیہ ایجنسیوں اور وزیر داخلہ کے پاس جو خفیہ معلومات موجود ہیں اس کے مطابق یہ حملہ انہی گروپوں نے کیا ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر اردوان کے۔ جنوب مشرقی ترکی اس وقت سے میدان جنگ بنا ہوا ہے جب گزشتہ برس صدر اردوان نے کرد علیحدگی پسندوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے اس جنگ کو شام تک بڑھا دیا ہے۔ اس وقت ترکی کے ٹینک سرحد پر موجود ہیں اور شام میں گولے برسا رہے ہیں، جہاں کرد فورسز کی موجودگی بتائی جاتی ہے۔ ترجیہ کاروں کی نظر میں ان حالیہ حملوں سے صدر اردوان کو اپنی جنگی کاروائیوں کو وسعت دینے کا جواز ملے گا۔ تاہم ہنری جیکسن سوسائٹی سے منسلک تجزیہ نگار ڈیوس لیون اس سے اتفاق نہیں کرتے۔
Mr. Erdogan is not somebody who needs an excuse to pursue these kinds of policies, but I would expect
مسٹر اردوان کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جنہیں اس قسم کی پالیسیوں کے لیے جواز کی ضرورت ہوگی، تاہم مجھے توقع ہے کہ وہ اسے یقیناً اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ نگار ڈیوس لیون کے۔ اردوان کے اس ردعمل سے ترکی اور امریکہ کے پہلے سے تناؤ کے شکار تعلقات کو مزید نقصان پہنچنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ دونوں ممالک صدر بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹانے اور داعش کو تباہ کرنے کے حق میں ہیں، تاہم کردوں کے معاملے میں دونوں کے موقف میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ترکی شام میں کرد جنگجوؤں کو نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ امریکہ داعش کے خلاف کردوں کو مسلح کر چکا ہے۔ ایک دفعہ پھر صدر کے الفاظ:
امریکہ نے یتکلیلری کاکیور ہائی بزوندر ٹیرر ٹولر
میں امریکہ سے کہتا ہوں، کتنی دفعہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا، آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر دہشت گرد پی وائی ڈی اور پی کے 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 ساتھ؟ یہ الفاظ تھے صدر اردوان کے۔ واشنگٹن اور اردوان کے مابین تعلقات میں کشیدگی ایک ایسے نازک وقت میں بڑھ رہی ہے جب حلب میں شامی فورسز کی جانب سے حملے جاری ہیں، اور اس میں کرد جنگجوؤں کا کردار انتہائی اہم ہے۔ تاہم ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو مسٹر اردوان اپنے لیے ایک مسئلے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ترک رہنماؤں کے حالیہ بیانات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ان کے لیے ترک علیحدگی پسندوں کا خطرہ داعش کے خطرے سے کہیں زیادہ ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے یورپی یونین میں برطانیہ کی رکنیت جاری رکھنے کے بارے میں کرائے جانے والے ریفرنڈم کے لیے 23 جون کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنی رہائش گاہ کے باہر رپورٹوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کابینہ نے اس تجویز کی منظوری دے دی ہے کہ برطانیہ اصلاح شدہ 28 رکنی یورپی یونین میں اپنی شرکت برقرار رکھے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ حتمی فیصلہ برطانوی عوام جون میں کریں گے۔ انہوں نے یورپی یونین کے حق میں مہم جاری رکھنے کا وعدہ بھی کیا۔ یوگینڈا کے صدر یوویری موسیونی اقتدار کے 30 برس کے لیے کرائے جانے والے انتخاب میں فاتح قرار پائے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 61% ووٹ حاصل کیے۔ موسیونی کے سب سے طاقتور مد مقابل کزا بسایا کو 35% اور اماما مزابی کو 1.4% ووٹ ملے۔ رائے دندگان کی شرح 63% رہی۔ انتخابی کمیشن کے چیئرمین نے حتمی اعداد و شمار کا اعلان بھی کیا۔ یورپ سے کلیدی مبصر نے ہفتے کے روز یہ بتایا ہے کہ یوگینڈا میں ووٹنگ منصفانہ انداز میں نہیں ہوئی۔
ووٹرز ایکٹیولی پارٹیسپیٹڈ ان دی کمپین ایونٹس اینڈ ایکسپریسڈ ریمارکیبل ڈیٹرمینیشن۔
انتخابی مبصر کمیشن کے سربراہ ایڈوارڈ کوکن کہتے ہیں کہ ووٹروں نے فعال انداز میں انتخابی مہم میں شرکت کی اور اپنے ووٹ ڈالنے کے لیے گھنٹوں تک انتظار کیا۔ تاہم سیاسی ماحول پر برسر اقتدار نیشنل ریزسٹنس موومنٹ کے غلبے کی وجہ سے انتخابی مہم میں بے انصافیاں ہوئیں اور کارکنوں نے ووٹروں اور امیدواروں کو ہراساں کرنے کی صورتحال پیدا کی جو انتخابات کے بعد کے دنوں میں بھی جاری رہی۔ موسیونی سب سے طاقتور مد مقابل کزا بسایا کے بارے میں یہ بھی اطلاع ہے کہ وہ اپنی رہائش گاہ پر نظر بند ہیں۔ پولیس نے بتایا ہے کہ انہیں انتخابی نتائج جاری کرنے کی دھمکی دینے پر حراست میں لیا گیا تھا، جو انتخابی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انسانی حقوق کے علمبردار ادارے ہیومن رائٹس واچ نے یوگینڈا کی آزادانہ اور منصفانہ انتخابات منعقد کرنے کی صلاحیت کے بارے اور اس کے ساتھ ساتھ یوگینڈا کے عوام کے اظہار رائے پر اجتماع کی آزادی پر بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایسے میں جب صدارتی انتخابی امیدوار امریکہ میں تیزی دیکھ رہے ہیں، دو امریکی ریاستوں میں ووٹر ڈیموکریٹ اور ریپبلکن امیدواروں کی سبقت کو مزید واضح کر رہے ہیں، جب جنوبی کیرولائنا میں ریپبلکن پرائمری اور نیواڈا میں ڈیموکریٹک کاکس منعقد ہونے والے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ انصاف نے ایک جج سے رجوع کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر ایپل کمپنی کو سین برنارڈینو کے حملہ آوروں کے فون کے ڈیٹا تک رسائی کے عدالتی حکم کی تعمیل کا کہے۔ استغاثہ نے کمپنی کے سربراہ ٹم کک کے اس بیان پر شدید موقف اپنایا ہے، جس میں انہوں نے صارفین کی رازداری کے تحفظ کے لیے عدالتی حکم کو چیلنج کرنے کو کہا۔ امریکہ کی سپریم کورٹ کے جسٹس اینٹونین سکالیا کی آخری رسومات آج واشنگٹن میں ادا کی جا رہی ہیں۔ سکالیا ایک قدامت پسند تھے جنہوں نے 9 رکنی امریکی عدالت میں سب سے طویل عرصے تک فرائض انجام دیے۔ وہ گزشتہ سال 79 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اور معروف امریکی ناول نگار اور جدید انگریزی ادب کے بہترین ناولوں میں سے ایک ٹوکیلا موکنگ برڈ کی مصنفہ ہارپر لی 89 برس کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں۔ اور پاکستان سپر لیگ کرکٹ مقابلوں کے سلسلے میں دبئی میں کھیلے جانے والے پلے آف مرحلے کے پہلے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم پشاور زلمی کو 1 رن سے شکست دے کر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اور ایک چیز آپ کو اور بتاتے چلیں، شہناز عزیز کے ساتھ پروگرام میری کہانی آپ جمعرات کو سنتے ہیں۔ پروگرام کے وقت میں تبدیلی نوٹ کیجیے، اب یہ پروگرام رات 10 بجے کی بجائے 8 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ میری کہانی ہر جمعرات کو شہناز عزیز کے ساتھ رات 8 بجے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک زمانہ تھا جب ایک گھر میں صرف ایک فون ہوتا تھا جو گھر بھر کی ضروریات پوری کرتا تھا، اور ایک عرصے تک لینڈ لائن کی یہ سہولت گھروں اور دفتروں میں فوری رابطے کا ذریعہ رہی۔ پھر کار فون متعارف کروایا گیا، اور 2 یا 3 عشروں میں ٹیلی فون نہ صرف ہر ایک کی ذاتی ملکیت اور ضرورت بن گیا، بلکہ جدید ٹیکنالوجی نے موبائل فون کی صورت میں ایک چھوٹے کمپیوٹر کو مٹھی میں بند کر دیا۔ آج گھر کے ہر فرد کے پاس سیل فون ہونا معمول کی بات ہے، مگر فون چلتا تو بیٹری ہی سے ہے، اور اس کے لیے اس کا پاور یعنی بجلی سے منسلک ہونا بھی ضروری ہے۔ مگر اب کوشش کی جا رہی ہے کہ سیل فون چارج کرنے کے لیے گرین انرجی استعمال کی جائے۔ ہوا یہ کہ چلی کی 3 طالبات نے اسکول کے گراؤنڈ میں بیٹھے بیٹھے پودوں سے توانائی حاصل کرنے کا تجربہ کر ڈالا۔ یہ طالبات امتحان کے دوران بریک پر تھیں، اور ان کے سیل فونز کی بیٹری مردہ ہو چکی تھی۔ اچانک ان میں سے ایک نے نعرہ لگایا کہ وہ مارا، اور اس کے بارے میں ایولی نیروانا کہتی ہیں پودوں سے توانائی لینے کا خیال سب سے پہلے کمیلا کے دماغ میں آیا کہ جب یہاں اتنے بہت سے پودے ہیں تو پھر ایک ساکٹ کیوں نہ لگا دیا جائے, اور پھر ہم نے سوچا کہ اس میں ایسا پلگ کیوں نہ ہو جہاں چارجر لگایا جا سکے, کیونکہ پودے جو توانائی پیدا کرتے ہیں اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. چنانچہ انہوں نے مل کر ایک سرکٹ تیار کیا جسے ای کایا کا نام دیا گیا. اس کے ذریعے پودوں میں خوراک تیار کرنے کے عمل کے دوران پیدا ہونے والی توانائی کو قابو کر لیا گیا. ایک پودا اپنے اندر پیدا ہونے والی توانائی کا صرف ایک معمولی سا حصہ خرچ کرتا ہے, باقی زمین میں جذب ہو جاتا ہے. چنانچہ ای کایا کو زمین میں گاڑ دیا گیا جہاں سے اس نے باقی ماندہ توانائی حاصل کر کے فون تک پہنچا دی. موریسیو سیفوینٹس یونیورسٹی کے انٹرپرینیورشپ پروگرام سے وابستہ ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اتنا حیران کن پروجیکٹ نہیں دیکھا. وہ اس کا نمونہ میرے پاس لے کر آئیں اور اس ماڈل نے کام کرنا شروع کر دیا, اور تب ایک دم سب بدل گیا, کم از کم میرے نقطہ نظر میں. چنانچہ میں نے ان کی مدد کا فیصلہ کر لیا. اس ڈیوائس نے انجینئرنگ کے طلبہ کے دو مسئلے حل کر دیے. ایک تو یہ کہ انہیں اپنی کلاس میں پروجیکٹ کا نیا آئیڈیا مل گیا, اور دوسرے فون چارج کرنے کا ذریعہ بھی. فون چارج کرنا بھی ایک مسئلہ بن گیا تھا, اور بھلا کیوں؟ ایولین اروانا کہتی ہیں نوٹ بک کو چارج کرنے کے لیے یا موبائل فون کو چارج کرنے کے لیے کوئی آؤٹ لیٹ ڈھونڈنا بہت مشکل تھا, کیونکہ اتنے بہت سے طالب علم اور سب اپنی ڈیوائسز چارج کرنے کے لیے آؤٹ لیٹ کی تلاش میں. بس ایک پاگل پن سا لگتا ہے, مگر پودے تو ہر جگہ موجود ہیں, بس ان کی توانائی تک بایو سرکٹ پہنچانے کی ضرورت ہے. کیمیلا روپسج کہتی ہیں ایک پودے میں توانائی کا پورا ایک چکر ہوتا ہے. ہم نے اس چکر یا سائیکل سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا, اور ایسے کہ پودے کی نشو و نما بھی متاثر نہ ہو. بایو سرکٹ نصب ہوتے ہی یہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے, اور پھر اسے اس توانائی میں تبدیل کر دیتا ہے جو بہت معمولی سطح پر کام کرتی ہے. ایک آیا سے فون چارج کرنے کے لیے بہت صبر اور انتظار کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اس میں توانائی زیادہ نہیں ہوتی, مگر اس کے ذریعے ایک موبائل فون کو مکمل چارج کرنے میں 2 گھنٹے سے بھی کم صرف ہوتے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. آج ہم بات کریں گے پھیپھڑوں کے سرطان اور اس سے متعلق ایک پروٹین کے بارے میں. دنیا میں ہلاکتوں کی ایک بڑی وجہ پھیپھڑوں کا سرطان بتائی جاتی ہے. برطانیہ میں ماہرین نے ایک ایسی پروٹین کا پتہ چلایا ہے جو پھیپھڑوں کے کینسر کے پھیلاؤ کی ذمہ دار ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر 10 میں سے 9 افراد کا سرطان سے ہلاکت کی وجہ کینسر کی رسولی کا جسم میں پھیل جانا ہے. اس لیے ایسی تھراپی کا دریافت کرنا کہ جس سے سرطان کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے انتہائی ضروری ہے. کینسر ریسرچ یو کے مانچسٹر انسٹیٹیوٹ سے منسلک طبی ماہرین نے تائی ایم ون نامی جس پروٹین کا پتہ چلایا ہے وہ کینسر کی رسولی کے خلیوں کو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصوں تک پھیلنے سے روکتا ہے. تاہم پھیپھڑوں کے سرطان پر اس پروٹین کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. ریسرچرز کے اس گروپ کی ترجمان ایما سمتھ ہیں. ایما کا کہنا ہے کہ تھائی ایم ون نامی پروٹین سرطان کے خلیوں کو جوڑ کے رکھتی ہے, جبکہ پھیپھڑوں کا سرطان اس بندش کو توڑ دیتا ہے.
And this means that the bonds holding the lung cells together are more easily broken apart and the cells can
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندھن جو پھیپھڑوں کے خلیوں کو جوڑ کے رکھتا ہے آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے, اور اس طرح یہ خلیے پورے جسم میں پھیل سکتے ہیں. ایما سمتھ کہتی ہیں کہ اگر پھیپھڑوں کا یہ کینسر جسم کے حساس حصوں مثلا دماغ اور جگر تک پھیل جائے تو اس سے جسم کے کئی اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور یہ بات بالآخر موت کا سبب بنتی ہے. اس نئی تحقیق کے بعد ریسرچرز اب ایک ایسے علاج کے دریافت پر کام کر رہے ہیں جس سے کہ تا
स्थाई M1 नामी प्रोटीन के मनफी असरात को रोका जा सके।
I mean, this is an early stage research, but what the goal would be is to design a therapy to target.
ये तहकीक अभी इब्तदाई मरहले में है, लेकिन इसका हदफ एक ऐसी थेरेपी को डिजाइन करना है जो इस मॉलिक्यूल को निशाना बनाए और इसकी कारकर्दगी को फिर से फाल करे। इससे असल में फेफड़ों के कैंसर का दूसरे हिस्सों तक फैलना बंद हो जाएगा। ये अल्फाज थे रिसर्चर एमा स्मिथ के। इस ताई M1 नामी प्रोटीन के बारे में एक मुफस्सिल रिपोर्ट जर्नल सेल रिपोर्ट्स में शाया हुई है। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और इसके साथ ही हमारा ये न्यूज शो अब खत्म होता है। एडिटर यास्मीन जमील थी, मेरे साथ प्रोड्यूसर थे अंजुम हैरल गिल और इंजीनियर कर्टिस बाइनम। प्रोग्राम खत्म करने की बेहजत को इजाजत दीजिए, इससे पहले हसब मामूल याद कराते चलें। शहनाज अजीज के साथ प्रोग्राम मेरी कहानी आप जुमेरात को सुनते हैं। प्रोग्राम के वक्त में तब्दीली नोट कर लीजिए, अब ये प्रोग्राम रात 10 बजे की बजाय 8 बजे पेश किया जाता है। मेरी कहानी हर जुमेरात को शहनाज अजीज के साथ रात 8 बजे। तो अब बेहजत इस न्यूज शो को खत्म करने की आपसे इजाजत चाहती है। आपसे मेरी मुलाकात होगी फिर न्यूज शोज में। अब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।